أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهد قلبه، والله بكل شيء عليم. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. الله لا إله إلا هو، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. إنما أموالكم وأولادكم فتنة، والله عنده أجر عظيم. فاتقوا الله ما استطعتم، واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم، والله شكور حليم. عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم طهر قلوبنا من النفاق. اے اللہ، ہمارے دلوں کو منافقت سے پاک فرما دے. واعمالنا من الریاء، اور ہمارے اعمال کو دکھاوے سے. والسنتنا من الكذب، ہماری زبانوں کو جھوٹ سے محفوظ فرما. واعیننا من الخیانہ، اور آنکھوں کو خیانت سے. فَإِنَّكَ تَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورِ، بے شک تو آنکھوں کی خیانت اور دل کے چھپے راز کو جانتا ہے. آمین یا رب العالمین. محترم حاضرین، سورۃ التغابن کی یہ آیات، بلکہ سورہ کا جو یہ رکوع ہے، میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے. اور پیش نظر انہی آیات میں سے ایک آیت، یا وہ آیات جس میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم فاحذروہم، کہ بے شک اے ایمان والو، تمہاری بیویوں میں اور تمہاری اولاد میں سے بعض تمہارے دشمن ہیں، ان سے بچ کر رہو، خبردار رہو. وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا، اور اگر تم انہیں معاف کر دو اور درگزر کرو اور بخش دو، وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو بے شک اللہ بھی بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. پھر آگے ارشاد فرمایا اِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، یہ مال اور یہ اولاد فتنہ ہے، یعنی آزمائش ہے تمہارے لیے. واللہ عندہ اجر عظیم، اور اللہ کے پاس جو ہے وہ بہت بڑا اجر ہے اس کے پاس. فتق اللہ ما استطعتم، بس اللہ کا تقوی اختیار کرو جتنا بھی تمہاری حد استطاعت میں ہے. وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا, سنو اور اطاعت کرو. وَأَنفِقُوا خَيْرًا لِأَنفُسِكُمْ, اور خرچ کرو اپنے بھلے کے لیے, اپنی کامیابی کے لیے. وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ, اور جو اپنے نفس کے لالچ سے بچا لیا گیا. فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ, تو وہی فلاح پانے والے ہیں, کامیابی حاصل کرنے والے ہیں. تو پیش نظر آج بچوں کی تربیت کی عنوان ہے جس کے تحت میں مختصر گزارشات کروں گا, پیش کروں گا آپ کے سامنے, عرض کروں گا. اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, کہ اے اہل ایمان بچاؤ اپنے آپ کو بھی اور اپنے اہل و عیال کو بھی اس آگ سے. وقودھا الناس والحجارہ, وہ آگ اسے ہلکا نہ سمجھو, بلکہ وہ آگ ایسی ہے کہ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے. اور پھر اس کے اوپر جو داروغہ مقرر کیے گئے ہیں, علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم, وہ بہت ہی تند خو, بہت ہی سخت قوت والے ہیں فرشتے, اور جو اللہ انہیں حکم دیتا ہے اس کے وہ برخلاف نہیں کرتے, اس کے برعکس نہیں کرتے. یفعلون ما یؤمرون, جو انہیں حکم ہوتا ہے اسی کے مطابق وہ کریں گے. اس حوالے سے یہ ہماری بہت بڑی ذمہ داری ہے, اپنے اہل و عیال کی تربیت, کیونکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الرجل راع فی اہلہ ومسئول عن رعیتہ, کہ ایک شخص وہ مسئول ہے, وہ رائی ہے, وہ چرواہا ہے, نگہبان ہے جو اس کی رعیت ہے. ایک گھر کا سربراہ ہے, اس سے پوچھا جائے گا اس کی رعیت کے بارے میں. ایک ملک کا سربراہ ہے, اسے اپنے ملک کے بارے میں پوچھا جائے گا. کوئی کسی جماعت کا لیڈر ہے, اسے اس کی جماعت کے بارے میں پوچھا جائے گا. لیکن بحثیت سربراہ خاندان, اس سے وہ مسئول ہے, اس سے سوال ہوگا قیامت کے روز, پوچھا جائے گا. اور اسی طرح فرمایا والمرأۃ راعیۃ فی بیت زوجہا, اور اسی طرح جو گھر والی عورت ہے اس سے پوچھا جائے گا اس کے بچوں کے بارے میں, جو ذمہ داری اس پر آتی ہے. اسی لیے جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الدنیا مزرعۃ الآخرہ, یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے, یہ دنیا امتحان گاہ ہے, یہاں ہمیں کچھ پرچے دیے گئے ہیں حل کرنے کے لیے. اب یہ دیکھا جائے گا کہ ہم نے ان کو کس طرح حل کیا ہے, ان کے تقاضوں کو پورا کیا ہے یا نہیں کیا, اور اگر تو اس دنیا میں رہتے ہوئے ان کے تقاضوں کو ہم نے پورا کر دیا تو آخرت میں کامیاب ہوں, اور اگر ایسا نہ کیا تو پھر ناکامی اور نامرادی, اللہ تعالی ہمیں اس سے محفوظ رکھے, وہ مقدر ہوگی. اسی لیے اہل ایمان کی جو صفات بیان کی ہیں اللہ تعالی نے قرآن حکیم میں سورہ فرقان میں بھی, وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا, اس میں اہل ایمان کی صفات بیان کرتے ہوئے ان کی یہ دعا بھی اللہ تعالی نے وہاں ارشاد فرمائی ہے کہ وہ اللہ کی جناب میں یہ دعا کرتے رہتے ہیں, یعنی ان کی یہ خواہش ہوتی ہے, ان کا یہ نقطہ نظر ہوتا ہے, ان کا یہ ہدف ہوتا ہے, ان کی یہ آرزو ہوتی ہے کہ اگر وہ خود اللہ کی راہ پر چل رہے ہیں, خود ایمان ان کے اندر ہے, اور وہ اللہ کے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے احکامات پر چل رہے ہیں, تو آنے والی نسلیں, اس کی اولاد اور آنے والی نسلیں بھی اسی راہ پر گامزن ہو جس پر وہ چل رہا ہے. لہذا وہ دعا کرتے ہیں والذین یقولون, اور وہ اہل ایمان جو یہ کہتے رہتے ہیں, جو دعا کرتے رہتے ہیں اللہ کی جناب میں, ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما, ان کی دعا یہ ہوتی ہے کہ اے اللہ ہمیں ہماری اولاد اور ہماری بیویوں سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما. وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ اِمَامًا, اور ہمیں متقین اور پرہیزگاروں کا, متقیوں کا اور پرہیزگاروں کا امام بنا دے. یعنی ہمارے پیچھے جب لوگ, ہماری نسل حشر کے میدان میں اٹھے تو وہ نیک اور پارسا لوگوں پر مبنی ہوں, نہ کہ وہ فاسق اور فاجر اٹھے. اب بڑی پیاری مثال ہے شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ کی کہ ان کے چاروں بیٹے اور بڑے ہی جلیل القدر علماء اور بزرگ ہستی ہیں, شاہ رفیع الدین, شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ, شاہ عبد الغنی, شاہ عبد العزیز رحمہم اللہ. اب یہ کیا ہے کہ یہ وجعلنا للمتقین اماما. اب ظاہر بات ہے کہ یہ دعا تو ہم کرتے ہیں, لیکن اس دعا کے ساتھ جو عمل ہے وہ ہے ان کی تربیت. صرف دعا تو اپنی جگہ ہے, خواہش اپنی جگہ ہے, لیکن دیکھنا یہ ہوگا کہ رخ کس طرف ہم ان کا کر رہے ہیں. کیا ان کا رخ یا ان کی نظریں صرف ہم اس دنیا تک محدود کر رہے ہیں, یا ان کی نظر جو ہے اس دنیا سے بھی آگے جا رہی ہے اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دنیا صرف یہی نہیں ہے بلکہ اس سے آگے ہے اصل دنیا, تو پھر تو یہ خواہش پوری ہوگی, دعا پوری ہوگی. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورۃ طور میں ارشاد فرمایا, والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإيمان, اور وہ اہل ایمان جن کی پیروی کی ان کی اولاد نے بھی, خود نیک تھے ان کی اولاد بھی ان کے نقش قدم پر چلی, تو ہم ان کے ساتھ ان کی اولاد کو بھی ملا دیں گے حشر میں جب اٹھائیں گے تو وہ بھی ان کے ساتھ ہوں گے. ورنہ ظاہر ہے کہ اگر وہ جہنم کے راستے پر چلتے رہے اور والدین جو ہے وہ جنت کا راستہ انہوں نے اختیار کیے رکھا اور اپنی اولاد کے لیے انہوں نے دوسرے راستوں کو پسند کیا اس لیے کہ دنیا کا چلن ایسا تھا, تو پھر تو وہ اکٹھے نہیں ہو سکیں گے. اسی طرح آپ دیکھیں کہ حضرت زکریہ علیہ الصلات والسلام جن کی اولاد نہیں تھی اور انہوں نے جب حضرت مریم علیہ الصلات والسلام کو دیکھا, ان کے علم کو, ان کی جو ہے اللہ تعالیٰ سے تعلق کو, اور انہوں نے دیکھا کہ وہ بے موسمی پھل انہیں اللہ تعالیٰ عطا فرما رہے ہیں, اور جب پوچھا کہ اے مریم یہ تمہیں کہاں سے ملے, انہوں نے آگے سے جواب دیا کہ یہ مجھے میرے اللہ نے دیا ہے. اس پر وہ بے اختیار ان کے دل میں بھی خواہش پیدا ہوئی کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اولاد عطا فرمائے. تو وہ دعا کرتے ہیں, نماز پڑھتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے وہ جو ہے وہ گڑگڑا رہے ہیں اور دعا کرتے ہیں, وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ, کھڑے ہیں اللہ سے جو ہے وہ آگے نماز پڑھے اور وہاں انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ مجھے اولاد عطا فرما, فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا, اے اللہ مجھے اپنی طرف سے ایک ولی عطا کر, اور وہ کیسا ہو, بیٹا کیسا ہو, یارثنی ویرث آل یعقوب, وہ میرا بھی وارث ہو اور حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کی جو یہ لڑی چلی آ رہی ہے, یہ جو وراثت ہے ان کی, یہ وہ جماعت ہے جس میں بے شمار انبیاء علیہم سینکڑوں نبی آئے ہیں, وہ وراثت سنبھال سکے. اس سے یہ ہمارے سامنے, اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی دعا کی اور انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ جب ان کو نبوت اور رسالت سے سرفراز فرمایا گیا تو انہوں نے بھی عرض کیا کہ اللہ مجھے وجعلنی وزیرا من اہلی, کہ میرے اہل میں سے, میرے گھر والوں میں سے میرا ایک وزیر, میرا ساتھی بنا دے, ہارون آخی, ہارون میرے بھائی کو میرا دست و بازو بنا دے. تو بہرحال یہ جیسے میں عرض کر رہا تھا کہ یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے, ان ذمہ داریوں میں سے جو اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کے اوپر عائد کی ہے کہ اپنی اولاد کی تربیت وہ کس انداز میں کرتا ہے. اسی لیے اللہ نے فرمایا انما اموالکم واولادکم فتنہ, یہ اولاد اور یہ مال تمہارے لیے آزمائش ہے, ان کے ذریعے سے اللہ پرکھے گا تمہیں کہ تم اللہ والے تھے یا کچھ اور تھے. قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے اور جہاں بے شمار آیات ہیں وہاں خواتین کے لیے, جیسے سورہ ممتحنہ میں بھی اولاد کے حوالے سے وَلَا يَقْتُلْنَا أَوْلَادَهُنَّ, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بیعت لیجئے یہ جو مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کر کے خواتین آ رہی ہیں، اور ان میں ایک بات یہ بھی ہے اس بیعت کے دیگر الفاظ میں سے کہ اپنی اولاد کو وہ قتل نہیں کریں گے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی اپنے باپ اپنے بیٹے کو ادب سکھاتا ہے تو یہ اللہ کی راہ میں ایک سعا، ایک پیمانہ ہے، جو اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے سے زیادہ اس کا ثواب ہے کہ اپنی اولاد کو بہترین ادب سکھایا جائے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علموا اولادکم واہلیکم الخیر وادبوہم، اپنی اولاد کو اور اپنے گھر والوں کو ان کو خیر کی تلقین کرو اور ان کو ادب سکھاؤ۔ حضرت ابو سلیمان مالک الحویرث رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ ہم کچھ نوجوان تھے اور یہ دور سے کسی قبیلے سے آئے، 20-25 نوجوان تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہے مسجد نبوی میں اور وہاں تعلیم حاصل کرتے رہے، اور وہ کہتے ہیں کہ کچھ عرصے کے بعد ہمارا دل کیا کہ ہم واپس اپنے گھروں کو جائیں، تو یہ خواہش ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عرض کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت ہی شفیق اور مہربان تھے اور رحم دل تھے، آپ نے فرمایا، ارجعوا الی اہلیکم، اے میرے صحابہ نوجوانوں تم اب اپنے گھر کی طرف واپس لوٹ جاؤ، فعلموہم، اب جا کر یہی تعلیم جو تم نے میری بارگاہ سے سیکھی اب ان کو سکھاؤ جا کر، ومروہم، اور انہیں جا کر تلقین کرو، انہیں حکم دو، وسلو کما رہی تمونی وسلی، اور جس طرح تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا اس طرح انہیں بھی نماز سکھاؤ۔ آج عموماً یہی ہوتا ہے کہ ہم اپنی نماز روزہ کی طرف تو پابندی کر لیتے ہیں اللہ جسے توفیق دیتا ہے، لیکن اولاد کی طرف توجہ نہیں، تو فرمایا انہیں بھی جا کر یہی تلقین کرو جو تم مجھ سے سیکھ گئے۔ سلف صالحین میں سے، یا جو ہمارے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اپنی اولاد کی تربیت کے ضمن میں کس طرح اس کی توجہ کرتے تھے، خیال رکھتے تھے، خلیفہ ہارون الرشید کے بارے میں لکھا ہے کہ جب انہوں نے اپنے بیٹے کو استاد کے حوالے کیا کہ وہ ان کی تربیت کرے، انہیں تعلیم دے، تو وہ الفاظ ہیں کہ میں نے اپنے بیٹے امین کو، یعنی میں نے اپنے دل کا ٹکڑا آپ کے حوالے کیا ہے، اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرتے رہیے، اس کو قرآن کریم پڑھائیں، احادیث پڑھائیں، اشعار سکھائیں، سنت و حدیث کی تعلیم دیں، اور اسے بات کرنے کا سلیقہ سکھائیں کہ کس طرح اس نے گفتگو کرنی ہے، کس طرح محفل میں بیٹھنا ہے، اس کو بلا موقع ہنسنے سے منع کریں، اس کو غمگین بھی نہ کریں، یعنی اتنا زیادہ اس کو جو ہے وہ ڈرا دینا بچے کو کہ بالکل ہی وہ مرجھا جائے، اتنا زیادہ غمگین نہ کرے کہ یہ مرجھا جائے، جہاں تک ممکن ہو سکے اس کی اصلاح کرتے رہیں، اور اپنے قرب اور نرمی سے اس کی اصلاح کرے، اگر نہ سمجھے تو پھر اس کی پٹائی بھی کرے، اسے مارے۔ تو جیسا میں عرض کر رہا تھا کہ اس تربیت کو ہمیں مد نظر رکھنا ہے، اب اس کے مختلف پہلو ہیں، اس میں ایمانی تربیت ہے، اخلاقی تربیت ہے، جسمانی تربیت ہے، عقلی تربیت ہے، نفسیاتی تربیت ہے، معاشرتی تربیت ہے، کہ کس طرح یہ جو پروان چڑھ رہے ہیں یہ معاشرے کا بہترین فرد ثابت ہو، کس طرح یہ بہترین مومن بن سکے، اور آنے والی جو ذمہ داریاں ہیں اس امت کی اس کو کس طرح یہ سنبھال سکے۔ تو ایمانی تربیت کے ضمن میں یہ عرض ہے کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ جب شعور اور سمجھ، شعور بیدار ہو اور سمجھدار ہو بچہ، تو اسے ایمان کے بنیادی اصول سکھائے جائے، اور جب مزید سمجھدار ہو، یعنی شروع سے ہی، اسی لیے آگے چل کے وہ دیکھیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، استحوا علی صبیانکم اول کلمۃ بلا الہ الا اللہ، کہ جیسے بچہ بولنا شروع کرے، اب بجائے اسے کوئی اور باتیں سکھانے کے، اور عموماً یہی ہوتا ہے کہ ہنسنے کے لیے یا مختلف ایسی باتیں، بلکہ یہاں تک کہ گالیاں بھی سکھا دی جاتی ہیں، ابھی بچہ بولنا شروع ہوا کسی کا نام لینا شروع، تو فرمایا کہ جب بچہ بولنا شروع کرے تو سب سے پہلے اسے جو چیز سکھائی جائے وہ لا الہ الا اللہ ہے،
اور اسی طرح آپ دیکھیں کہ جب آدمی فوت ہو رہا ہے، یہ اس کی ابتدا ہے، جب فوت ہو رہا ہے وہاں زبان اس کی کھلنا شروع ہوئی، بولنا شروع ہوا تو لا الہ سکھائیں، یہاں اب زبان اور ہر چیز بند ہو رہی ہے، تو اس وقت بھی فرمایا کہ اس کے قریب بیٹھ کر اسے تلقین کریں، یعنی خود آپ پڑھنا شروع کریں لا الہ ود کریں اس کا، تاکہ وہ بھی پڑھے فوت ہونے سے پہلے. تو فرمایا کہ سمجھدار ہونے پر اسے اسلام کے بنیادی ارکان جو ہیں وہ سکھائے جائیں، اور جب مزید بڑا ہو جائے تو اب اسے شریعت مطہرہ جو اسلامی شریعت ہے اس کے بنیادی اصول جو ہیں وہ سکھائے جائیں تاکہ ان پر وہ عمل پیرا ہو سکے. اور اس تربیت کا حاصل یہ ہے، یعنی یہ تربیت اس کا حاصل یہ ہونا چاہیے کہ اسلام کے سوا وہ کسی کو اپنا دین نہ سمجھے، کہ یہ ہمارا جو ہے وہ ضابطہ حیات یعنی زندگی گزارنے کا طریقہ ہے، اور قرآن کے علاوہ وہ کسی کو اپنا امام نہ سمجھے. یہ اس حدیث کی طرف یا اس دعا کی طرف بھی اشارہ ہے کہ جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم واجعلہ لنا اماما ونورا وہدا ورحما، اے اللہ اس قرآن کو ہمارے لیے امام اور نور بنا دے تاکہ اس کی روشنی میں ہم اس کے پیچھے پیچھے چلیں. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی کو اپنا قائد اور رہنما نہ سمجھے، قائد اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ باقی جو بھی انسان ہیں ان میں وہ معصوم عن الخطا نہیں ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، یعنی یہ حدیث ان سے مروی ہے اور اس آیت کی طرف اس کا اشارہ ہے جو میں نے شروع میں آغاز میں سورۃ تحریم کی آپ کے سامنے تلاوت کی تھی، قو یا ایھا الذین آمنوا قو انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. تو حدیث مبارکہ یہ ہے، وہ حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ اللہ کی اطاعت کرو اور اس کی نافرمانی سے بچو، اور اپنی اولاد کو احکامات پر عمل کرنے اور جن چیزوں سے منع کیا گیا اس سے بچنے کا حکم دو، اس لیے کہ یہ تمہارے اور ان کے آگ سے بچنے کا ذریعہ ہے. یعنی جن احکامات پر اللہ اور اس کے رسول نے کہا ان پر چلنے، اور جن سے منع کیا اس سے رک جانے کی انہیں تلقین کرے، اور اگر ایسا کریں گے تو یہ آگ سے بچنے کا ذریعہ ثابت ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مرو اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء سبع سنین، کہ تمہارے بچے جب 7 سال کے ہو جائیں انہیں حکم دو، انہیں تلقین کرو، ان کے سامنے عملی نمونہ پیش کرو، انہیں ترغیب دو کہ وہ نماز پڑھیں. اب یہ تربیت ہے. اب مجھے وہ اس کی سند تو معلوم نہیں، لیکن میں نے پڑھا تھا ایک دفعہ کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب بچہ 7 سال یا 9 سال تک کا ہو تو اسے بچوں کی طرح اس کے ساتھ ٹریٹ کریں، ان کے ساتھ آپ تعلق اس طرح بچوں کو جس طرح بچہ ہے واقعہ، کیونکہ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ اس عمر میں ہم چاہتے ہیں کہ بڑوں کی طرح اسے سکھانا شروع کر دیں، ابھی وہ چھوٹا ہے. اور جب 10 سال سے 14 سال کی عمر کے درمیان اب جس طرح چاہیں اسے آپ ڈھالیں، سختی بھی کریں جس طرح، پیار سے بھی، یعنی یہ اب جس طرف آپ اسے لے جانا چاہتے ہیں لے جائیں. اور جب اور بڑا ہو جائے اس کے بعد تو پھر اس کے ساتھ دوستوں کی طرح کا معاملہ کریں، ورنہ عموماً پھر یہی ہوتا ہے کہ شروع میں تربیت نہیں کی جاتی، جب بچے جوان ہو جاتے ہیں معاشرے کا ان کو رنگ چڑھ جاتا ہے اور پھر سختی کی جاتی ہے تو پھر وہ باغی ہو جاتے ہیں. اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ یہ ہے تو تمہارے ان میں سے بعض دشمن، لیکن وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. تو اس حدیث مبارکہ میں بھی فرمایا کہ جب 7 سال کے ہو جائیں تو ان کو تم تلقین کرو، ان کو حکم دو کہ وہ نماز پڑھے. وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرِ سِنِينَ، جب 10 سال کے ہو جائے تو اب تم انہیں مارو اگر نماز نہ پڑھے. لیکن یہاں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اور چیز کے لیے تو ہم صبح بھی اٹھا دیں گے کہ بھائی پیپر ہے اس کی تیاری کر لو، لیکن نماز کے لیے کبھی نہیں اٹھائیں گے. دیگر معاملات اس سے غلطی ہو جائے تو ہم اسے سزا بھی دیتے ہیں، لیکن نماز نہ پڑھے تو کوئی بات نہیں. فرمایا وضربو، پھر ان کو مارو اگر وہ 10 سال کے ہو جائے، انہیں پڑھاؤ نماز 5 وقتہ نماز تو انہیں پابند بناؤ. وفرقوا بینہم فی المضاجع، اور اسی عمر میں ان کے بستر الگ کر دو، 10 سال کے بعد بچوں کے بستر الگ کر دیے جائیں، یہ تلقین ہے، یہ تربیت ہے اولاد کی جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی. مسلمان علماء نے بچوں کی تربیت کے ضمن میں قرآن حکیم کی تلاوت، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات کی تعلیم اور مسلمانوں کے عظیم جو لیڈر گزرے ہیں ان کے کارنامے بتلانے کے لیے کہا ہے تاکہ ان کا رخ معین ہو، اس طرف انہوں نے جانا ہے، ان کے اندر وہ جذبہ بیدار ہو اس امت کی نگہبانی کرنے کے لیے، اس امت کی جو ہے وہ جیسے اقبال نے کہا کہ ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کے تاب خا کے کاش در. ایسے افراد تو پیدا ہو نا حرم کی پاسبانی کر سکے، ورنہ تو وہ بیچنے والے ہوں گے جو آج ہمیں نظر آتا ہے ہر طرف. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنے بچوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات اور جنگیں انہیں اس طرح یاد کرواتے تھے. اب یہ ہے کہ ان کے اندر بہادری پیدا کرنے کے لیے، جذبہ بیدار کرنے کے لیے. یہ حضرت سعد بن ابی وقاص کے الفاظ ہیں جو فاتح ایران ہیں، جنہوں نے ایران کو فتح کیا ہے. اس طرح یاد کرواتے ہیں جس طرح انہیں قرآن حکیم کی صورتیں یاد کرواتے ہیں. اب اخلاقی تربیت کے ضمن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں تو بھیجا اس لیے گیا ہوں تاکہ اخلاق کی تکمیل کر دوں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے تو ارشاد فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام آپ تو اخلاق کی بلندیوں پر فائز ہیں. تو فرمایا میں تو اس کو مکمل کرنے کے لیے آیا ہوں. اب اخلاقی تربیت کے ضمن میں کہ جب بچے میں ایمان پیدا ہو، ظاہر بات ہے کہ شروع سے اگر ہم ان کو یہ ایمانی کیفیت ان کے اندر پیدا کریں گے تو پھر اس کا بھروسہ دنیا پر، یعنی محنت تو کرے گا لیکن بھروسہ اللہ کی ذات پر ہوگا، اور اسی سے مدد مانگنے اور تمام حالات میں اس کے سامنے گردن جھکانے کا وہ عادی ہو جائے گا. کیسے بھی حالات ہوں کسی اور کے سامنے میری گردن جھک نہیں سکتی. آخر یہ شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ علیہ کے والدین کی تربیت ہی تو ہوگی جنہوں نے ان کو گردن جھکانے کے لیے جو ہے وہ ہر چیز میں وقت کا سربراہ کہتا ہے کہ گردن جھکا دو میرے آگے، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، نہیں جھکا سکا گردن. اللہ کے اوپر بھروسہ تھا، یہ تربیت تھی کہ کٹ تو سکتی ہے باطل کے آگے جھک نہیں سکتی. اب جب ایسا ہوگا تو ہر اچھے اعلی شریفانہ اخلاق کو اختیار کرنے کا اس میں فطرتی ملکہ پیدا ہو جائے گا، اور ایک وجدانی شعور اور احساس اس کے اندر بیدار ہوگا کہ یہ میں نے کرنا ہے، اخلاق اس کے اندر بیدار پیدا ہوگا. اس لیے کہ جو دینی روک ٹوک، ظاہر ہے کہ بچوں کو روکا جاتا ہے یہ نہ کرو، ایسا کرو، یہ اچھا ہے یہ برا ہے، اب یہ دینی روک ٹوک ہے. اب یہ بچپن سے ان کی جو کلین سلیٹ، صاف اس کی جو سلیٹ ہے اس کے اوپر ہم لکھتے رہتے ہیں، جو لکھا جاتا رہتا ہے ہمیں محسوس نہیں ہوتا. یہ دینی روک ٹوک اس کے ضمیر میں جاگزی ہو گئی ہے، اللہ کا حاضر ناظر ہونا اس کے وجدان میں راسخ ہو گیا ہے. حدیث مبارکہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما نحل والد ولدا من نحل افضل من ادب حسن، کہ کسی باپ نے اپنے بیٹے کو بہترین تحفہ اچھے ادب سے زیادہ نہیں دیا. یعنی اچھا ادب سکھانا یہ سب سے اچھا تحفہ ہے جو باپ اپنی اولاد کو دیتا ہے. کپڑے تو سب پہناتے ہیں، کھانا تو سب کھلاتے ہیں، اور بھی تحفے تحائف دیتے ہیں، لیکن بہترین تحفہ یہ ہے کہ اولاد کو اچھا ادب سکھا دیا جائے. اور جیسے حدیث پہلے بھی میں نے کوٹ کی ہے کہ اکرموا اولادکم واہلیکم الخیر وادبوہم، اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حق الولد علی الوالد، بچے کا یہ حق ہے باپ کے اوپر کہ وہ اسے اچھا ادب سکھائے اور اس کا اچھا نام رکھے. ہم سیرت میں پڑھتے ہیں کہ کئی صحابہ سامنے آئے، آپ نے پوچھا تمہارا نام کیا ہے، اس نے کہا عبد الشمس، میرا نام جو ہے وہ شمس کا بندہ، سورج کا بندہ. آپ نے فرمایا کہ یہ نام کیا ہے، اس کو ختم کر کے عبداللہ رکھ دیا. تو اچھا نام رکھنا، اور آپ نے فرمایا کہ بہترین نام عبداللہ اور عبد الرحمن ہے، اسی طرح انبیاء کے نام ہے، دوسرے نام ہے، اچھا نام رکھنا. چنانچہ بچپن ہی سے سچائی، امانتداری، استقامت، ایثار، پریشانی اور مصیبت زدہ لوگوں کی فریاد رسی، کسی کو بھی مصیبت میں دیکھے گا اگر ہم نے اس کے سامنے عملی نمونہ پیش کیا ہے تو وہ اس کی مصیبت میں اس کا تعاون کرے گا، اس کا ساتھ دے گا. بڑوں کا احترام، مہمانوں کا اکرام، پڑوسیوں کے ساتھ احسان اور دوسروں کے ساتھ محبت سے پیش آنے کا اسے عادی بنایا جائے، یہ اخلاقی تربیت میں. اور روکنا کس چیز سے چاہیے؟ منع کرنا چاہیے غالم گلوچ سے، برا بھلا کہنے سے، برے اخلاق سے، اور ایسے گندے کلمات منہ سے نکالنے سے، اور ایسے برے اخلاق سے جو مروت، شرافت اور عفت کو بٹا لگانے والے ہوں. عام طور پر بچپن میں جو برائیاں پیدا ہوتی ہیں ان میں سے چار برائیاں ایسی ہیں جو عموماً معاشرے کے اندر اور معاشرے کے بہاؤ میں، جھوٹ ہے، چوری، غالم گلوچ اور بے راہ روی اور آزادی. اب جھوٹ اگر ہم ختم کرنا چاہتے ہیں کہ اپنے بچے ہمارے جھوٹ نہ بولیں، تو ہمیں خود اس کا نمونہ پیش کرنا ہوگا. بعض دفعہ ہم دیکھتے ہیں یا سننے میں آتا ہے کہ کسی نے باہر سے بیل دی اور باپ گھر میں تھا لیکن وہ ملنا نہیں چاہتا اس وقت کسی کو، تو بچے کہتا ہے بھائی جا کہہ دو کہ گھر نہیں. اب یہ کیا ہے کہ بچے کو کس چیز کی ہم تربیت دے رہے ہیں؟ جھوٹ بولنے کی. اب آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح اس کو واضح فرمایا. عبداللہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر میں تشریف لائے اور اسی جب آپ اندر داخل ہوئے تو میری والدہ نے آواز دی، تو اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میری والدہ سے پوچھا ما اردتی انت اتی، تمہارا کیا ارادہ تھا، اس کو کیوں بلایا، کیا دینا چاہتی تھی اسے؟ انہوں نے آگے سے عرض کیا کہ میں اسے کھجور دینا چاہتی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما انتی لو لم تعتیہ شیئا کتبت علیک کذبا، کہ اگر تم اسے بلاتی صرف اس لیے کہ کوئی اور کام اس سے لینا تھا کہ اللہ کے نبی آئے ہیں کوئی چیز منگوانی تھی، لیکن بلایا اس وجہ سے، اگر تم نے اس کو بلایا اور پھر تم اس کو کھجور کا ٹکڑا نہ دیتی، کھجور نہ دیتی، تو یہ تمہارے حق میں جھوٹ لکھ دیا جاتا، تم نے جھوٹ بولا ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ جنہوں نے بہت لمبے لمبے سفر کیے ہیں حدیث مبارکہ کو جمع کرنے کے لیے، احادیث مبارکہ کو جمع کرنے کے لیے، تو بڑا لمبا سفر کر کے ایک جگہ جاتے ہیں اور انہیں پتا چلتا ہے فلاں شخص کے پاس حدیث مبارکہ ہے. وہ جاتے ہیں گھر، پتا چلتا ہے وہ جی گھوڑا گم ہو گیا ہے اور اسے تلاش کرنے کے لیے باہر گیا ہوا ہے. وہ اس کے پیچھے جاتے ہیں تو وہ جھولی ایسے کر کے پھیلا کر، تو گھوڑا سامنے کھڑا اسے بلا رہا ہے. وہ قریب جا کے دیکھتے ہیں جھولی خالی ہوتی، تو وہیں سے بغیر اس سے بات کیے واپس آ جاتے ہیں. جب لوگوں نے پوچھا کہ آپ نے اتنا لمبا سفر کیا ہے، تو کہتے ہیں جو شخص جانور کے ساتھ جھوٹ بول رہا ہے یہ اس قابل نہیں ہے کہ میں اسے حدیث مبارکہ حاصل کروں. تو یہ تلقین ہے، یہ تربیت ہے. اور اسی طرح امام احمد روایت کرتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اپنے بچے سے کہے کہ آؤ لے لو اور پھر اسے نہ دے تو یہ اس کے حق میں اس نے جھوٹ بولا ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ یہی تربیت اور تزکیہ تھا جو شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی والدہ نے کیا تھا، کہ 40 دینار سیے ہیں ان کے کپڑوں میں اور ڈاکوؤں نے دوسرے قافلے کو لوٹ لیا اور اس بچے سے کہتے ہیں بتاؤ تمہارے پاس کچھ ہے. انہوں نے تلاشی بھی لی، انہیں نہیں ملا کیونکہ کپڑوں کے اندر سلے ہوئے تھے وہ پیسے. انہوں نے کہا ہاں میرے پاس 40 دینار ہے، بہت بڑی رقم تھی. وہ بڑا متاثر ہوتا ہے اور پکڑ کر اپنے سردار کے پاس لے جاتا ہے اور سردار کہتا ہے بھائی تم جھوٹ بول کے بچ سکتے تھے. انہوں نے فرمایا کہ میری ماں نے منع کیا ہے کہ جھوٹ بولنا گناہ ہے. اب یہ بات اس ڈاکوؤں کے سردار کے دل میں تیر کی طرح جا کر، یہ عمل اور یہ بات کہ یہ بچہ اپنی ماں کا اتنا جو ہے وہ فرما بردار ہے اور ہمارے رب نے ہمیں اتنے احکامات دیے ہم اس کی بات نہیں مانتے، سب کو چھوڑ چھاڑ کر ڈاکوؤں سے بھی جو ہے وہ تائب ہو گیا اور پھر اللہ کے دین کے لیے اس نے اپنے آپ کو لگا دیا. تو یہ تربیت ہے. اس کے علاوہ دیگر باتیں جس سے ہمیں اپنے بچوں کو بچانے کی کوشش کرنا چاہیے، یعنی یہ تو ہے کہ صفات پیدا کرنا اور ساتھ ساتھ جن چیزوں سے بچانا ہے اخلاقی حوالے سے، اندھی تقلید اور دوسروں کی مشابہت اختیار کرنے کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے بہت سختی سے منع کیا ہے، مشابہت کسی کی اختیار کرنا. ہم مسلمان ہیں اور ہمارے لیے آئیڈیل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، صحابہ کرام، ان جیسا اپنے آپ کو بنانا، ان جیسا کردار اپنے اندر اپنا جو ہے ان بنانا، اخلاق اختیار کرنا، عیش و عشرت میں پڑھنے سے اپنی اولاد کو بچانا. اور حدیث مبارکہ میں ہے ایاکم والتنعم فان عباد اللہ لیسوا بالمتنعمین، اسی طرح موسیقی باجے گانوں سے بچانا، یہ بہت بڑا فساد ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو جہاں میوزک چل رہا ہوتا تھا اپنی آنکھوں اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس کر وہاں سے دوڑ لگا دیتے تھے، بالفعل بھاگ جاتے تھے، یعنی آپ وہاں سے تیزی سے گزر جاتے تھے اور پھر پوچھتے کیا آواز تو نہیں آ رہی. لیکن آپ دیکھیں کہ اب بظاہر احوال تو بچاؤ کا کوئی ذریعہ نظر نہیں آتا مسلمان معاشرے کے اندر. اور یہ وہ مسلمان معاشرہ ہے کہ جو جس نے ہندوؤں سے اس لیے لڑائی ہوتی تھی کہ وہ ہماری مسجدوں کے پاس سے ڈھول بجا کر گزر جاتے تھے، اور اس لیے پھر جو ہے وہ مسلم اور ہندو مسلم فسادات شروع ہوتے تھے. لیکن آج مسلمانوں کا اپنا حال دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ امام احمد بن حنبل روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دونوں جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے اور ہدایت بنا کر بھیجا اور مجھے حکم دیا ہے کہ میں بانسریوں گانے بجانے کے آلات شراب اور ان بتوں کو توڑ دوں، ختم کر دوں. اور زمانہ وہ بت جو زمانہ جاہلیت میں پوجے جاتے تھے. اور حدیث مبارکہ سنیے، من استمع الى صوت غناء، جو شخص گانے کی آواز سنتا ہے، لم یؤذن له ان یستمع الى صوت روحانیین فی الجنہ، اسے جنت میں اس چیز کی اجازت نہیں دی جائے گی کہ وہ روحانیین، یہ کوئی فرشتے ہیں جو راگ الاپیں گے، اس کو سننے کی اسے اجازت نہیں دی جائے گی. اسی طرح جن چیزوں سے بچانا ہے وہ ہجڑا پن اور عورتوں کی مشابہت اختیار کرنا. لیکن بڑے افسوس کی بات ہے کہ جس طرف ہمارا میڈیا لے کر جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ عزت غیرت کے راستے سے ہٹا کر نوجوانوں کے ہاتھوں میں چوڑیاں اور کانوں میں بالیاں تک آ چکی. اسی طرح یہ ہے کہ بچیوں کے معاملے میں بے پردگی اور بن سمر کر نکلنے سے اپنی بچیوں کو روکنا. اس لیے ہم یہاں سنتے رہتے ہیں کہ یہ سب سے آخری اور بڑا فتنہ ہوگا عورتوں کا خروج، عورتوں کا باہر نکلنا بن سمر کر. بچیوں کی تربیت کے ضمن میں بہت ہی بے شمار احادیث ہیں، ظاہر ہے کہ اس وقت ہمارے پاس وقت نہیں ہے، لیکن ہم جانتے ہیں کہ اسلام سے پہلے بچیوں کا کوئی مقام، عورتوں کا یا بچیوں کا کوئی مقام نہیں تھا. اس میں وہ واقعہ تو ہمارے سامنے رہنا ہی چاہیے کہ ایک صحابی، ایک شخص مسلمان ہوئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرا حال یہ تھا کہ ایام جاہلیت میں میرے ہاں بچی پیدا ہوئی اور میرا وہ تعصب ابھرا کہ میرے گھر بچی پیدا ہو گئی، لیکن میں نے اسے فوری جو ہے وہ ختم نہیں کیا، بلکہ جب وہ 3-4 سال کی ہو گئی وہ میرے ساتھ بڑی مانوس تھی، بہت پیار کرتی تھی، لیکن پھر بھی میری وہ جاہلیت جو ہے وہ کم نہیں ہوئی. ایک دن میں نے اس کی ماں کو، اپنی بیوی سے کہا کہ اس کو تیار کرو، اور میں لے کر چلا صحرا کی طرف، اور جا کر میں نے گڑا کھودنا شروع کیا، اور جب میرے کپڑوں پر وہ ریت گر رہی تھی تو میری بچی میرے کپڑے صاف کر رہی تھی. پھر میں نے اس بچی کو اس گڑے کے اندر ڈالا اور اوپر ریت دینا شروع کر دی. اس کی آواز آتی رہی، بابا آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ لیکن میں اتنا سخت دل تھا کہ میں نے اس بچی کو دفن کر دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے. صحابہ غصے سے اس صحابی کی طرف دوڑے کہ تم نے ہمارے نبی کو غمگین کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اس کو چھوڑ دو. کہا پھر سناؤ مجھے. پھر واقعہ سنا اور آپ کی داڑھی مبارک جو ہے وہ آنسو سے تر ہو گئی. فرمایا کہ یہ جاہلیت کا کام تھا، بہرحال اللہ سے توبہ کرو، اللہ معاف کرنے والا ہے، اسلام کے اندر یہ چیز جو ہے وہ روا نہیں ہے. اسی لیے آپ نے فرمایا کہ جس کی 3 بچیاں ہوں اور پھر ان کی اچھی تربیت کرے، انہیں اخلاق سکھائے، انہیں صحیح پالے پوسے اور پھر ان کی شادی کر دے، تو میرے ساتھ جنت میں وہ اس طرح ہوگا. حضرات، ہمارا معاشرہ ہندوانہ طریقے کار پر چل رہا ہے، جہاں اگر کسی کی 4 بچیاں ہو جائیں تو وہ تو، یہ خود میرے ان کانوں نے اپنے ایک رشتہ دار خاتون سے یہ الفاظ سنے. کہ دو بچیاں ہوئی تو میرے سسرال والوں نے تانے دینے شروع کر دیے، تیسری بچی ہوئی تو اس کے یہ الفاظ ہیں کہ میرے دل میں یہ آیا کہ میں اس کی گردن دبا دوں، اتنا مجھے تنگ کر چکے تھے. اور آپ نے فرمایا کہ جس کی دو بچیاں ہوں اس کے لیے بھی یہ ہے، جس کی ایک ہو اس کے لیے بھی یہ ہے. یہ ہے مقام جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا کہ حضرت فاطمہ بھی آتی ہیں تو آپ کھڑے ہو کر ان کے آگے چادر بچھا دیتے ہیں. تو یہ تربیت اپنے بچوں کی، بچیوں کی، اخلاقی انحراف اور بے راہ روی کے اسباب جو عام طور پر ہے، کس کی وجہ سے اخلاقی انحراف جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے، برے اور بد اخلاق بچوں سے ملنے کی کھلی چھٹی دے دینا، یہ نہ دیکھنا کہ دوست کس طرح کا بنا رہے ہیں، کن کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا. اس لیے کہ اللہ کے نبی نے واضح طور پر فرمایا کہ انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، اور جیسے فرمایا کہ اگر کوئلے والے کے پاس بیٹھو گے تو کپڑے کالے ہوں گے، عطر والے کے پاس بیٹھو گے تمہارے کپڑوں سے بھی خوشبو آئے گی. تو یہ دیکھنا کہ بچوں کا اٹھنا بیٹھنا کن کے ساتھ ہے، فلمیں اور ڈرامے دیکھنے کی آزادی دے دینا. اور آپ کبھی دیکھیں، ایک کتاب میں نے پڑھی تھی ویڈیو جنریشن، اس میں انہوں نے اقتباسات دیے ہیں کہ جب ہمارا یہ ٹی وی کا سلسلہ شروع ہوا ہے تو اس کے جو ذمہ دار تھے انہوں نے یہ واضح طور پر لکھا ہے کہ بچوں کو پالے پوسیں گے تو ماں باپ، لیکن ذہن ہمارے کنٹرول میں ہوں گے، ہم جس طرف چاہیں گے ان کے ذہنوں کو لے کر جائیں گے. اب ظاہر ہے کہ جو کچھ ہمیں دکھایا جا رہا ہے، جو ہماری اولاد دیکھ رہی ہے، ہمارے بہن بھائی دیکھ رہے ہیں، وہ کیا ہے؟ وہ رخ ہے جو اللہ کے نبی اور اللہ چاہتا ہے، یا وہ رخ ہے جو شیطان چاہتا ہے اور جو شیطان کے چیلے چاہتے ہیں؟ صاف صاف سیدھی سیدھی بات ہے، اس میں کوئی لگی لپٹی یا کوئی جو ہے مداہنت یا مفاہمت والی بات نہیں ہے، سیدھی سی بات ہے. ہم مسلمان ہیں، ہمارا ایک راستہ ہے، ایک کفر کا راستہ ہے، ہمیں دونوں راستوں میں سے کوئی ایک راستہ اپنانا ہوگا، ورنہ حضرات محترم یہ وہی جو ہجڑا پن ہے اصل میں، نہ ادھر نہ ادھر، کدھر ہے ہم؟ حق کی طرف ہے، باطل کی طرف ہے، اسلام کی طرف ہے، کفر کی طرف ہے؟ آنے والی نسلیں کیا عزم اور ارادہ رکھیں گی؟ کیا کفر کے ساتھ وہ لڑ سکے گی یہ نسلیں، جن کو ہم جو 24 گھنٹے جو ہے وہ ناچ گانا سکھاتے ہیں؟ گندے اور فحش ناول، رسالے، افسانے پڑھنے کی اجازت دے دینا، انٹرنیٹ کا آزادانہ استعمال، اپنی بیوی لڑکیوں کو پردہ کرنے کے سلسلے میں تساہل برتنا، کرانے میں تساہل، سکول جانے آنے کے اوقات کی عدم نگرانی، گیا پتہ نہیں کب آیا، بچی گئی ہے کب آ رہی ہے کوئی پتہ نہیں. اس کے آگے ہے جسمانی تربیت، کہ جہاں ان کی اخلاقی روحانی تربیت کے ذمہ دار ہیں، اسی طرح ان کی جسمانی تربیت کا بھی خیال رکھنا، ان کا جو حق ہے انہیں دینا تاکہ وہ اچھے طریقے سے نشو و نما پا سکے. جیسا کہ فرمایا وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. یہ تو یعنی یہ ہے کہ مرد کی ذمہ داری ہے، عورتوں کا نان نفقہ ان کی ذمہ ہے، اسی طرح اولاد کی جو پرورش ہے وہ بھی، جو خاندان کا سربراہ ہے اس کی ذمہ داری ہے. اب بڑی پیاری حدیث ہے، اس کے الفاظ سنیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دینار وہ ہے جو تم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو، اور ایک دینار وہ ہے جسے تم غلام کو آزاد کرنے کے لیے خرچ کرتے ہو، اور ایک دینار وہ ہے جو تم غریب پر صدقہ کرتے ہو، اور ایک دینار وہ ہے جو تم اپنے گھر والوں پر خرچ کرتے ہو، ان کو کھانے پلانے کے لیے، ان کو پہنانے کے لیے یہ خرچ کرتے ہو. ان سب سے زیادہ اجر و ثواب والا دینار وہ ہے جو تم اپنے گھر والوں پر تم نے خرچ کیا. اور فرمایا کفا بالمرء اثما ان يحبس عما يملك قوته، کہ آدمی کے گناہگار ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ جو اس کی ذمہ داری تھی کہ وہ ان کو جو خرچہ تھا گھر والوں کا وہ اس نے روک لیا ہے، باہر خود جو ہے وہ چرگے کھا رہے ہیں اور گھر والے جو ہے وہ آرام سے بیٹھے ہوئے دال پر، دوستوں کے ساتھ تو وہ سارا کچھ کر رہے ہیں لیکن گھر والوں کا کوئی پتہ نہیں ہے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رہنمائی فرمائی ہے، اسی طرح کھانے پینے اور سونے میں طبی قواعد اور صحت کے لیے ضروری باتوں کا خیال رکھنا. کھانے پینے کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ فرامین کو سامنے رکھنا کہ کھانا کس طرح کھایا جائے، اس کے آداب کیا ہیں، سونے کے آداب سکھائے جائیں، یہ ساری باتیں اس میں آ جائیں گی کہ کھڑے ہو کر کھانا نہ کھایا جائے. اسی طرح بچوں کو متعدی امراض سے بچانا یہ ذمہ داری ہے باپ، کہ یہ سمجھ لینا کہ ٹھیک ہے اللہ ہی سارا کچھ کرے گا، چاہے وہ بچہ جو ہے وہ بیماری کی انتہا کو پہنچ گیا ہے. امام مسلم اور احمد نے روایت کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بیماری کی ایک دوا ہوتی ہے، چنانچہ بیماری کے مطابق دعا پہنچتی ہے تو اللہ کے حکم سے شفا مل جاتی ہے. ہر شفا، ہر دعا، ہر بیماری کے لیے اللہ نے کوئی دعا رکھی ہے، اس کا علاج رکھا ہے، اسے علاج کو اپنانا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس پر دریافت کیا کہ اللہ کے ربی صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے، فرمائیے کہ وہ دم جو ہم پڑھتے ہیں اور وہ دعا جسے ہم علاج کے لیے استعمال کرتے ہیں اور وہ احتیاطی تدابیر جن کے ذریعے سے ہم اپنا بچاؤ اختیار کرتے ہیں، کیا یہ چیزیں کسی ایسی چیز سے بچا سکتے ہیں جس کا اللہ نے فیصلہ کر دیا ہو؟ یعنی اللہ نے فیصلہ کر دیا کہ یہ فوت ہو جائے، کہ پھر کیا ضرورت ہے اس کی دعا دارو کرنے کی، دم کروانے کی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہی من قدر اللہ، کہ یہ چیزیں بھی اللہ کی طرف سے مقرر، اللہ نے کہا ہے کہ علاج کرواؤ، اپنے بچوں کا دھیان رکھو. اسی طرح بچوں کو ریاضت، ورزش اور شاہ سواری کا عادی بنانا. اب ظاہر یہ رخ ہے نا اصل میں، اگر یہ رخ نہیں ہے تو ٹھیک ہے، صبح وہ 10 بجے بھی اٹھ رہے ہیں کوئی پتہ ہی نہیں ہے، رات گئے تک فلمیں دیکھتے رہے ہیں، اب کیا ضرورت ہے ان کو صبح سیر کروانے کی اور صبح ورزش کروانے کی اور دیگر چیزیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہل شام کو خط لکھا اور اس میں یہ لکھا کہ اپنے بچوں کو تیر اندازی، تیراکی اور گھڑ سواری سکھاؤ. اسی لیے تو اسلام آگے پھیلا ہے نا، وہ مجاہدین پیدا ہو رہے تھے ہر گھر کے اندر، اللہ والے پیدا ہو رہے تھے، علماء پیدا ہو رہے تھے، دیندار پیدا ہو رہے تھے. اور اسی لیے اسلام سمٹ گیا ہے، میں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و سنا اول تو اس رباب آخر. میں بتاتا ہوں عروج اور زوال کیسے آتے تھے، جب عروج آتا ہے تو ہاتھوں میں تلوار ہوتی ہے، ہاتھوں میں قرآن ہوتا ہے، ایمان دلوں میں ہوتا ہے، اور جب زوال آتا ہے تو قوم کے ہاتھوں میں اور اس کے جوانوں کے ہاتھوں میں گٹار آ جاتی ہے، موسیقی آ جاتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ من المؤمن الضعیف، کہ قوت والا جاندار مومن اس ضعیف مومن سے، چاہے وہ عبادت گزار بھی ہو جو بھی ہو، اس سے زیادہ محبوب ہے طاقتور مومن، ذہنی طور پر بھی، جسمانی طور پر بھی، علمی طور پر بھی، ہر طریقے سے اس کے اندر جو ہے. اور فرمایا کہ تم تیر اندازی سیکھو اس لیے کہ یہ تمہارے کھیل کود میں بہترین کھیل یہ ہے، بہترین کھیل یہ ہے، بامقصد کھیل ہے نا. اور حدیث مبارکہ پہلے بھی میں نے بیان کی ہے، پھر دوبارہ ایاکم والتنعم فإن عباد اللہ لیسوا بالمتنعمین، کہ اپنے آپ کو عیش و عشرت میں، ناز و نعم میں پڑھنے سے بچو، اس لیے کہ اللہ کے بندے ناز و نعم میں نہیں پڑھتے. اور اقبال نے کہا کہ تیرے صوفے ہے افرنگی، تیرے قالین ہے ایرانی، لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تن آسانی. مقروض قوم، مجبور قوم، محکوم قوم، اور اسے جو ہے وہ جشنوں میں، بسنت کے جشنوں میں کروڑوں روپیہ ضائع کر کے اس طرف لگایا جا رہا ہے. پہلے بچے مروائے، شہید کروائے لاکھوں بچے، کہ ہم آزاد ملک میں جا کے اسلام کے اوپر پابندی کر سکیں گے. آج بھی ان بچوں کے جسموں کو چھلنی کیا جا رہا ہے کفر کے طریقوں سے، منافقت کے طریقوں سے، موسیقی کے طریقوں سے، راگ اور رنگ کے طریقوں سے، جشنوں کے طریقوں سے بچے پھر ہمارے چھلنی ہو رہے ہیں، جوان نسل پھر برباد ہو رہی ہے. لیکن پھر بھی لیڈر لیڈر ہی رہتے ہیں. تو بہرحال یہ ہے کہ بچے کو حقیقت پسندانہ اور مردانہ زندگی گزارنے کا عادی بنانا، اور اسی طرح جب خاص طور پر قریب، یعنی بلوغت کے قریب ہو، تو جو نوجوانوں میں پائی جانے والی عادات ہیں ان کی طرف خاص طور پر توجہ دینا کہ کہیں بچہ ان کے اندر ملوث نہ ہو جائے. اس فکری تربیت سے مراد مندرجہ ذیل چیزوں سے بچے کا ربط و تعلق قائم ہو جائے کہ اسلام کے ساتھ دین و حکومت کے اعتبار سے، قرآن کے ساتھ نظام و قانون کے حوالے سے، جو ہماری اسلامی تاریخ ہے اس کے ذہن میں اس کی عزت عظمت اور عزت اور عظمت ہو اس کے ذہن میں، عمومی اسلامی تہذیب و تمدن کے ساتھ فکری اور روحانی اس کے جو ہے وہ تعلق ہو جائے. اب آخری چیز ہے نفسیاتی تربیت کی ذمہ داریاں. بچہ عقل مند اور ہوشیار ہو جائے تو اسے جرأت حق کے سلسلہ میں بے باکی، صداقت، شجاعت، بہادری کی تربیت دی جائے اور کامل اور مکمل ہونے کا شعور اس میں بیدار ہو. اور نمبر دو، دوسروں کے لیے خیر و بھلائی پسند کرنے والا، غصہ کے وقت قابو میں رہنے والا، نفسیاتی اور اخلاقی فضائل اور کمالات سے آراستہ ہونے کی اسے تربیت دی جائے. اور مقصد اس کا یہ ہے کہ جب وہ بڑا ہو تو جو ذمہ داریاں اس پر ڈالی جائیں، قوم ڈالے، ملت ڈالے، اس کو وہ سنبھال سکے ان ذمہ داریوں، انہیں عمدگی کے ساتھ اور خوبی کے ساتھ صحیح طریقے سے ادا کرنے کا اس کو جو ہے. اب جن عوامل سے ہمیں بچوں کو بچانا ہے اس نفسیاتی پہلو سے، کہ شرمیلا پن اور جھیپنے کا مرض بچوں کے اندر پیدا ہو جاتا ہے، خوف اور دہشت کی عادت، خام خواہ ڈرنا، احساس کمتری اس کے اندر پیدا ہو جانا، حسد اور بغض کی بیماری، غیظ و غضب کی بیماری. اب شرمیلے پن کے ضمن میں نے کچھ واقعات نوٹ کیے تھے، وہ اب اس وقت میں عرض نہیں کر سکتا. بہرحال ایک میں واقعہ بیان کر دیتا ہوں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ، اور یہ بخاری شریف میں واقعہ بیان کیا ہے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں حاضر تھے تو آپ نے سوال کیا کہ بتاؤ کون سا ایسا درخت ہے جس کے پتے نہیں جھڑتے. تو وہ کہتے ہیں کہ میرے فوراً ذہن میں خیال آیا کہ کھجور کا درخت ہے، لیکن میں خاموش رہا کہ بڑے بیٹھے ہیں سارے. اب کسی نے کوئی درخت کا حوالہ دیا، کسی نے کسی درخت کا نام لیا، حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کھجور کا درخت ہے. جب ہم واپس آ رہے تھے تو میں نے اپنے باپ والد صاحب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سارا واقعہ بیان کیا، تو وہ فرماتے ہیں کہ اگر آج تم اس محفل میں اپنا یعنی جھجکتے نہ، شرمیلا پن کا تم اظہار نہ کرتے بلکہ بیان کر دیتے، تو مجھے سرخ اونٹوں کے ملنے سے زیادہ خوشی ہوتی. تو یعنی اب یہ ہے تربیت دے رہے ہیں اپنے بچے کو اس طرح، یعنی کہ بات کرنے کا سلیقہ، محفل میں بیٹھنے کا ترتیب جو ہے وہ ساری سامنے آ جائے. ایک اور بہت پیارا واقعہ ہے کہ امیر المومنین عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ عید کے دن اپنے بچے کو دیکھتے ہیں کہ اس کے پھٹے پرانے کپڑے، یہ خلیفہ وقت ہے، شہزادے تھے جنہوں نے ایک کے بعد کبھی دوسرا سوٹ نہیں پہنا تھا، لیکن جب خلیفہ بنے ہیں تو سب کچھ بیت المال میں جمع کرا دیا، اور اولاد کا یہ حال ہے کہ عید کے دن بھی کپڑے صحیح سلامت ان کو نہیں ملے. تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور بچے نے پوچھا کہ ابا جان کیوں اس طرح آپ کی آنکھیں بھر آئی؟ تو کہنے لگے میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ کہیں بچے تمہارا مذاق نہ اڑائیں، دیگر بچے جب تم باہر جاؤ گے، اور تمہارا دل نہ ٹوٹ جائے. اب ان کا جواب سنیے ان کے بیٹے کا، یہ تربیت تھی. اور آتا ہے کہ آپ نے اپنی زندگی میں کسی کو کوئی عہدہ نہیں دیا، اور جب فوت ہونے لگے تو کہا کہ میں یہ کر سکتا تھا کہ تمہیں اچھے اچھے عہدوں پر فائز کر دیتا، لیکن یہ خیانت ہوتی. میں نے تمہاری تربیت اس انداز میں کی ہے کہ کل آنے والا وقت خود تمہیں جو ہے ان عہدوں پر فائز کرے، اور یہ ہوا. اب ان بچوں کا جواب سنیے، وہ کہتے ہیں کہ ابا جان دل تو اس کا ٹوٹتا ہے جس سے رب ناراض ہو جائے، اور دل تو اس کا ٹوٹتا ہے جس سے اس کے والدین ناراض ہو جائیں. مجھے یقین ہے کہ میرا رب بھی مجھ سے راضی ہے، میرے والدین بھی مجھ سے راضی ہیں. یہ تربیت. اسی طرح خوف اور ڈر کے حوالے سے یہ ہے کہ بچوں میں عموماً چونکہ کہانیاں ایسی سنائی جاتی ہیں رات کو، وہ چڑیلوں کی اور بھوتوں کی اور یہ اور یہ، اب وہ ایسا خوف غیر شعوری طور پر بیٹھ جاتا ہے کہ ذرا سی لائٹ بھی چلی جائے تو وہ رونا پیٹنا شروع کر دیتا ہے. بچے کو گوشہ نشینی اور یکسوئی اور گھر کی دیواروں کے پیچھے چھپنے کا عادی بنا دیا جاتا ہے. ماں کا بچوں کا زیادہ ناز نخرے اٹھانا اور ضرورت سے زیادہ بے چین ہو جانا اس کے ساتھ، ذرا سی کوئی بات ہوئی اب بہت زیادہ بے چین ہو جانا. اب بچہ اس سے جو ہے وہ ذرا سی چوٹ بھی لگی ہے تو اسے سمجھتا ہے پتہ نہیں میں مجھے جو ہے وہ گولی مار دی گئی. کمی اور نقص کا شعور ایک نفسیاتی حالت ہے. وہ عوامل و اسباب جو بچے کی زندگی میں احساس کمتری اور کمی کا شعور پیدا کرتے ہیں، نمبر ایک تذلیل اور تحقیر اور اہانت امیز سلوک بچوں کے ساتھ، ان کی تذلیل کرنا، ان سے جو ہے اہانت امیز سلوک کرنا، ضرورت سے زیادہ ناز نخرے برداشت کرنا، یہ بھی ایک پہلو ہوتا ہے جس سے بچے میں احساس کمتری پیدا ہو جاتی ہے. بچوں کو ایک دوسرے پر ترجیح دینا، ایک بچے کو زیادہ اہمیت دے دینا، ایک کو کم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر قدرتی بعض دفعہ ہوتا ہے کہ ایک بچے سے زیادہ انس ہوتی ہے، آپ نے فرمایا کہ اگر بچے کھیل رہے ہیں اور تمہارا دل کیا کسی ایک بچے کے سر پر پیار دینا تو تم سب بچوں کے سر پر ہاتھ پھیرو تاکہ کسی کے دل میں احساس کمتری نہ پیدا ہو. اور اسی طرح ایک صحابی آئے، انہوں نے کہا جی یہ میرا بچہ ہے، اس سے مجھے بڑی محبت ہے، میں اسے فلاں جاگیر جو ہے وہ دینا چاہتا ہوں. تو آپ نے فرمایا کیا سب کو ایسا کر رہے ہیں، باقی بیٹے ہیں تمہارے، اولاد ہیں؟ کہا ہاں. فرمایا سب کو دے رہے ہو؟ کہا نہیں. تو فرمایا ظلم کر رہے ہیں. اسی طرح انہیں جسمانی امراض اور بیماریاں جو ہے یہ بھی احساس کمتری میں مبتلا کر دیتی ہیں. یتیمی ہے، فقر و فاقہ ہے. بغض اور حسد کی بیماری کیسے پیدا ہوتی ہے؟ حسد کا مطلب کہ انسان دوسروں کی نعمت کے زائل ہونے کی تمنا کرے، اس کو کیوں مل گیا. اب یہ کیوں پیدا ہوتا ہے بچوں کے اندر؟ بچے کا اس بات سے خوف کھانا کہ وہ اپنی خصوصیات کھو بیٹھے گا. اولاد میں برابر سلوک نہ کرنا یہ حسد کو جنم دیتا ہے. اولاد میں برا موازنہ کرنا کہ جی یہ تو بالکل میرا بچہ جو ہے یہ تو ایسے ہی ہے، یہ تو بالکل جو ہے اجڑ ہے، اب دوسروں کے سامنے کر رہے ہیں، تو اس سے حسد پیدا ہوگا اس کے اندر. کسی کو غبی اور کسی کو ذکی کہنا، اور جس بچے سے محبت ہو اس کو اظہار ثانی اور برائیوں سے اس کی چشم پوشی کرنا کہ ایک سے ذرا سی غلطی ہوگی اسے تو فوراً مارنا پیٹنا شروع کر دیا، اور دوسرا جس سے محبت ہے وہ کتنی خرابیاں کرتا جائے اسے جو ہے وہ درگزر کرنا. اب یہ چیزیں ہیں جو آپس کے اندر رنجش پیدا کرتی ہیں، حسد پیدا کرتی ہیں. فرض جی آخری گزارش ہے کہ اجتماعی اور معاشرتی تربیت کے ضمن میں بچے کو شروع ہی سے ایسے اعلیٰ معاشرتی آداب اور عظیم نفسیاتی اصول کا عادی بنایا جائے جو عقیدہ اسلام اور گہری اسلامی شعور سے پھوٹ کر نکلتے ہیں. یہ اخلاق کہاں سے پھوٹتے ہیں؟ عقیدہ اسلام اور گہرے اسلامی شعور سے، تاکہ بچے میں حسن معاملہ، ادب، سنجیدگی اور پختگی عقل پیدا ہو. عملی وسائل جو بہترین معاشرتی تربیت کا ذریعہ بن سکتے ہیں کہ بہترین نفسیاتی تخم ریزی کرنا، اس کا حاصل کیا ہوگا کہ تقوی، اخوت، رحمت، اثار، افو و درگزر اور جرت و بہادری پیدا ہوگی. دوسروں کا خیال رکھنا، یہ اگر ہم تربیت کریں گے تو وہ کس کا خیال رکھے گا؟ والدین کا حق ادا کرے گا، استاد کا، پڑوسی کا، ساتھیوں کا، بڑوں کا، چھوٹوں کا. لیکن اگر یہ تربیت کریں گے تو کل وہ ہمارا بھی ادب کرے گا، احترام کرے گا. اسی طرح عمومی اسے معاشرتی آداب سکھانا اور دیکھ بھال اور معاشرے کا محاسبہ، اس کے اندر یہ دائیہ پیدا ہو کہ وہ معاشرے سے کٹ کر نہ رہے، اس کی حالات کی نبض پر اس کا ہاتھ ہو، ایسے افراد پیدا ہوں معاشرے کے اندر، اور رائے عامہ کی وہ حفاظت کرنے والا بن جائے، اور متفق علیہ برائی سے روکنے والا بن جائے، اور نرم مزاجی اور خوش اخلاقی اس کے اندر پیدا ہو جائے، اور تکلیف و ابتلاء پر وہ صبر کرنے والا بن جائے. تو حضرات محترم، اس مختصر وقت میں جو بھی ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں نے آپ کے سامنے عرض کیے ہیں، تو اصل بات یہ ہے کہ یہ ہماری ذمہ داری ہے. اللہ نے فرمایا قو انفسکم واہلیکم نارا، خود اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم سے بچاؤ. اور فرمایا انما اموالکم واولادکم فتنہ، یہ ایک آزمائش ہے، یہ ہمیں پرچے دیے گئے ہیں، اب کیسے حل کرتے ہیں یہ قیامت کے روز جو ہے وہ پتہ چلے گا، آیا ہم اس میں کامیاب ہوئے ہیں یا ناکام ہوئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.